Ya Ali Madad. Al Waiz, Rai Abu Ali Mishnari, Waiz number 782.
12th of May 1987, Waiz in Chicago, Menja Mukhona.
Ya Ali Madad, ek dafa phir aapki khidmat mein haazir. Sun karo, irada to ye tha ki main aapko kuch ruhani cheezein bataun, shayad main kal kuch bolun, lekin aaj mera irada badal gaya. کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو روحانیت میں مدد کرے. گت ماہ آری میں ویرا بھائی کر جوڑی میں جب جنان پڑھا کرتا ہوں گھر پہ بھی تو جنانوں کے اندر بعض ایسے مقامات آتے ہیں, پڑھتے پڑھتے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک عجیب کیفیت ساری ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا, کسی اور دنیا میں پہنچ گیا. بعض دفعہ آنکھیں گیری ہو جاتی ہیں, آنسو نہیں نکلتے, گیری ہو جاتی ہیں. ان دونوں قصیتوں میں فرق ہے. ہمارا جو دین ہے اسلام, یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہر نبی کا دین اسلام تھا. یعنی جو اللہ ہے اس نے جو نبی بھیجے تو انہوں نے اللہ ہی کا دین تو لوگوں کو سکھایا. ہر زمانے کے اندر جو نبی آئے انہوں نے اپنے ہاتھ کے نیچے ایسے عامل, مشنری, وائزین, ان کو ایسا مذہبی آدمیوں کو کچھ بھی نام دے دو, براہمن ہیں, پنڈت ہیں, یہودیوں میں عربائی ہیں, ان سب کے کام کیا تھے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے. خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ اس نے اپنا دین مخلوقات کو اور وہ بھی خاص طور پہ انسانوں کو سکھایا. خدا کو اس چیز کی کوئی محتاجی یا خدا کو ذاتی طور پہ کوئی بھی اس چیز کی ضرورت نہیں تھی, لیکن خدا نے چونکہ انسان کو بڑی محبت سے بنایا اور خدا کی تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف درجہ دیا اور اس حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. انسان انسان بھی ہے, آدمی بھی ہے, لیکن ہر آدمی انسان نہیں. हर आदमी आदमी है, इंसान नहीं। क्या फर्क है इसका? आदम कहते हैं मिट्टी पानी से बने हुए एक पुतले को। हम जिस नबी करीम आदम का जिक्र करते हैं वो उनका नाम भी था, लेकिन आदम कहते हैं पानी मिट्टी के कीचड़ से बना हुआ। तो इंसान किसको कहते हैं? इंसान उसको कहते हैं कि जिसके अंदर खुदा ने सोच विचार की, समझ की, अक्ल की, कुवत बख्शी हो गए, वो इंसान है। आदमी तो आदमी है नहीं, जंगलों में जाओ एबोरिजिनल्स जो हैं वो आदमी हैं, सिविलाइज कंट्रीज के अंदर तमाम आदमी हैं, आज सारी दुनिया के अंदर 4.5 मिलियन 450 करोड़ 4.5 अरब इंसान नहीं मगर आदमी है। मगर इनमें इंसान कितने हैं वो मुझे पता नहीं। इंसानियत ही की वजह से शरफ बख्शा जाता है, आदम का पुतला बनाया खुदा ने, खुदा ने आदम को बना के फिर उसके बाद फरिश्तों को फरमाया कि मैंने जमीन के ऊपर अपना एक वाइसरॉय, अपना एक खलीफा जो मेरे दूसरे नंबर पे होगा मैं बनाना चाहता हूं, मुकर्रर करना चाहता हूं। आदम तो बना दिया, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने कुरान शरीफ के हिसाब से, मैं आपके सामने ये रजू कर रहा हूं, सूरतुल बकर के अंदर इसका जिक्र बहुत खुलासे से आए, अल्लाह फरमाया कि ऐ फरिश्तो मैं जमीन में अपना एक नायब मुकर्रर करना चाहता हूं। फरिश्तों ने आजी की, मौला क्या हम तेरी इबादत तेरा हुक्म नहीं बजा लाते? फरमाया नहीं, ये बात नहीं, मगर बात यह है कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने फिर कहा कि या मौला, क्या दुनिया के अंदर तू ऐसा नायब बनाना चाहता है कि जो खून खराबा करे? अभी ये इशारा किस तरह है खून खराबा करने का? हाबिल और काबिल का झगड़ा, दो भाइयों का झगड़ा, एक ने मार दिया दूसरे को, खून खराबा हो गया। तो कुरान पाक के हिसाब से ये चीज जाहिर होती है कि हजरत आदम के दो बेटों ने झगड़ा किया, एक ने दूसरे को मार डाला, ये वाकया गुजर गया है। उसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, क्योंकि फरिश्तों ने यहां ताना दिया है खुदा को कि क्या तू दुनिया के अंदर नायब बनाना चाहता है अल्लाह, तो क्या खून खराबा करने के लिए? अल्लाह फरमाया नहीं, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर खुदा ने कुरान में फरमाया है कि खुदा ने आदम को इल्म बख्शा और वो सिखाया जो खुदा सिखाना चाहता था। अब जब इल्म दे दिया तो आदम का दर्जा बढ़ गया, और फिर फरिश्तों को बुलाया, भला बताओ तो ये क्या है? चंद सवालात खुदा ने फरिश्तों को पूछे, खुदा ने हमको नहीं बताया कि वो सवालात क्या थे, लेकिन खुदा फरमाता है फरिश्तों को मैंने चंद सवालात पूछे और वो आजिज थे, जवाब न दे सके, मगर जब मैंने आदम को पूछा तो उसने फौरन जवाब दे दिए। खुदा फरमाने लगा, देखा, मैंने तुमको कहता था कि मैं अपना नायब बनाने वाला हूं, अब तुम तो आजिज हो गए, करो इसको सजदा। अरबी जबान का जो लफ्ज सजदा है उसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप सर झुका दो, उसका मतलब है सबमिट हो जाओ, उसका मतलब है इसके ताबेदार बन जाओ, उसका मतलब है इसके गुलाम बन जाओ, जो ये कहे वो फॉलो करो। और फरिश्तों ने सब ने सजदा कर दिया, लेकिन एक ने जमीन اور آسمان کی قوتیں پا کے علم پا کے عبادت کر کے اعلیٰ درجے پہ پہنچا, معلم الملکوت بن گیا, مگر پھر بھی گردن اکڑی رہی اور اس نے سجدہ نہیں کیا. خدا فرمایا کیوں نہیں کیا تم نے سجدہ؟ کہتا یا اللہ اس کو تم نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ میں سے بنا ہوں, اور مٹی سے آگ کا درجہ اونچا ہے کیونکہ آگ بھی نور میں سے نکلی ہے, اور فرشتوں کو خدا نے براہ راست نور میں سے پیدا کیا ہے. خدا نے فرمایا اگرچہ تو آگ میں سے پیدا ہوا ہے, کیونکہ وہ جن کا بیٹا تھا, ابلیس جو تھا جس کو ہم شیطان کہہ دیتے ہیں وہ جن کا بیٹا تھا, اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے جنات دنیا میں تھے. خدا نے سب سے پہلے فرشتے پیدا کیے, پھر جنات پیدا کیے, آدم تو بعد میں آئے. مگر اس نے تکبر کیا اور خدا نے اس کو رانس دیا نہیں تو ریجیکٹ کر دیا, اس کو اس کی ساری عبادت بندگی کو خاک میں ملا دیا, رد کر دیا اور اس کو اس کی منزلت سے گرا دیا. مجھے یہ قصہ بیان کرنے کی ضرورت یہ پڑی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آدم اور انسان میں فرق ہے. انسان کے اندر سوچ وچار کی قوت ہے. دنیا میں ایسے کروڑوں آدمی ہیں کہ جن میں سوچ وچار کی قوت نہیں, محض حیوانیت ہے ان لوگوں کے اندر. جانور کی انسٹنکٹ جو ہے وہ ہر آدمی کے اندر موجود ہے, مگر انسان اعلیٰ اور اشرف ہے. اب دینداروں, خدا نے جب مخلوقات بنائی, آدمی بنائے, ان کی بہتری کے لیے, بھلائی کے لیے, ان کو اعلیٰ درجے پہ پہنچانے کے لیے, ان کی زندگی کو پرفیکٹ بنانے کے لیے خدا نے اپنا دین اتارا, اور یہ دین اسلام ہے. آدم کا دین بھی اسلام تھا, حضرت نوح کا دین اسلام تھا, ابراہیم کا دین اسلام تھا, موسیٰ اور عیسیٰ کا دین اسلام تھا, محمد رسول اللہ کا دین اسلام ہے. اس چیز خدا نے ہمیں بالکل وضاحت کر کے بتا دی کہ ہر نبی کا جو دین تھا وہ اسلام تھا. محمد کا دین اسلام کو کمپلیٹ اور مکمل کرنے کے لیے ظاہر ہوا. رسول اکرم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور غدیر خم کے اوپر علی مرتضیٰ علیہ السلام کی امامت کی ڈکلریشن کے بعد اللہ نے مہر لگا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, ختم ہوا. خدا نے جو کچھ بھی ہمیں کہنا تھا ہزاروں سال اس کو لگے, اور اس نے ہزاروں سال میں ہر نبیوں کو تھوڑا 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 پورشن دے کے, تھوڑا تھوڑا حصہ دے کے, جس کو ہم انگلش میں انسٹالمنٹ کہتے ہیں, یا ایک چیپٹر یا ایک باب کہہ لو, حصہ در حصہ خدا نے ہزاروں سال لگائے. 124,000 استاد بھیجے دنیا کے اندر کہ وہ جا کے آدمیت کو انسانیت بنائیں. خدا کے دین میں ایک ماں کی طرح وہ ٹیچنگ ہے, وہ سبق ہے کہ جو نسل انسانی یا آدمیت کو بہت ضروری ہے. خدا نے آدم کو محبت سے پیدا کیا اور اپنی تمام کاریگری, خدا عاجز نہیں ہے, خدا کی کاریگری کی حد نہیں ہے, خدا لمیٹڈ نہیں ہے, نہ اس کی کوئی صفت لمیٹڈ ہے, لیکن خدا نے جتنی بھی مخلوقات بنائی, جو کچھ بھی اس نے خلق کیا, چاہے اس دنیا پہ یا دوسری دنیاؤں کے اندر, اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ان کے فرمان سے کہتا ہوں کہ اللہ نے 18,000 یونیورسز پیدا کیے, 18,000 عالم ہیں, اور خدا تعالیٰ یہ بنا کے بیٹھ نہیں گیا, اس کی تو کاریگری جاری ہے, اس کی خلقت کی جو صفت ہے وہ بس نہیں ہو گئی, وہ تو جاری ہے. ابھی آپ میں سے جو آدمی پڑھے لکھے یونیورسٹی کے یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں مگر پورا کر چکے, یا وہ آدمی کہ جو آج کی اس دنیا کی ترقی وغیرہ کی باتیں پڑھتے سنتے رہتے ہیں, ان کو شاید خیال ہوگا کہ چند ہفتوں پہلے سائنٹسٹوں نے ایسٹرونومرز نے اسٹڈی کی اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا سٹار نووا اس کو نام دیا وہ پیدا ہوا ہے, ایک نیا سٹار پیدا ہوا ہے, ایک ستارہ پیدا ہوا ہے اور وہ ہمارے سورج سے 1000 گنا بڑا ہے. ابھی تک وہ کہتے ہیں شاید اس سے بھی بڑا ہو, کیونکہ اب تک صرف اندازہ ہو رہا ہے, کیلکولیشن جاری ہے, نووا کی اسٹڈی جاری ہے. ٹائم میگزین نے فرنٹ پیج کے اوپر نووا کی پکچر دی ہے اور اس کے متعلق بہت بڑا اس نے آرٹیکل لکھا ہے. اس آرٹیکل کے ساتھ ہی اندر ایک باکس ہے اور اس باکس کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے سورج کا خاتمہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا. جب یہ میں باکس پڑھتا رہا تو ایک جگہ میں نے پین اٹھا کے میں نے وہاں لکھا یہ غلط ہے. کیا غلط ہے؟ وہ لکھتے ہیں سائنٹسٹ اندازہ کرتے ہیں کہ جب ہمارا سورج بالکل ختم ہونے کے بعد, آخر سورج کا بھی کسی دن اینڈ تو ہوگا نا, ایک اللہ کی ذات ہے اس کے سوا ہر چیز مٹنے والی ہے, کوئی ایک منٹ سیکنڈ میں مٹتی ہے, کسی کو 1000 سال لگتے ہیں, کسی کو کروڑوں سال لگتے ہیں, تو یہ سورج بھی ایک دن ختم ہوگا. تو یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ سورج بالکل مرنے کے نزدیک آئے گا, میں مرنے کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ آخر وہ بھی مٹ جائے گا, تو وہ 1000 گنا پھول جائے گا, یعنی بڑا ہو جائے گا, اس کا سائز بڑا ہو جائے گا, 1000 گنا بڑا ہوئے گا. میں نے پین لے کے لکھا ادھر رونگ, اکارڈنگ ٹو گینا 10,000 ٹائمز. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سورج 1000 گنا بڑا ہو جائے گا, لیکن دور نے ہم کو گنان میں 600 برس پہلے کہا ہے کہ 10,000 گنا بڑا ہوگا. سائنس جو ہے دیندارو, سائنس کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی, سائنس خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے اور اس علم حاصل کرنے کے بعد اس میں سے معجزے کرتی ہے. جیسا کہ آپ خیال کرو آپ کی دنیا جو ہماری آج کی دنیا ہمارے سامنے ہے اس میں کتنے کتنے معجزے ہیں, کہ آپ کی چھوٹی انگلی جو ہے نا اس کا ناخن کتنا ہے, اس ناخن کتنا ایک چپ ہے کہ جو کسی ایک کمپیوٹر میں ہے, سلیکون کا یہ چپ جو آپ کے چھوٹی انگلی کے ناخن جتنا ہے, اور اس کے اندر دیکھو کمپیوٹر کے کمالات کتنے ہیں. میں کمپیوٹر کے اوپر آپ کو لیکچر نہیں دینا چاہتا, آپ تو جانتے ہیں آپ میں سے بہت سے پڑھتے ہیں. سائنس نے یہ چپ نہیں بنائی, بنائی تو خدا نے, لیکن خدا نے اس کے اندر کتنی کمالیت رکھی ہے. سائنٹسٹوں نے جب وہ کمالیت جان لی تو دیکھو کیسے کیسے معجزے ہو رہے ہیں آج, کہ کمپیوٹر میں سے کتنی کتنی بڑی سائنس نکل رہی ہے. تو خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بنانا بند نہیں کیا. آپ لوگوں میں سے کئیوں کے دل میں مجھے وائبریشن آ رہی ہیں, میں ریسیو کر رہا ہوں آپ کی وائبریشن کہ بھائی پیر نے کہاں لکھا وہ 10,000 گنا بڑا ہو جائے گا, بتاؤں پاٹ بول. آپ بولتے ہیں یہ پاٹ بہت دفعہ بولتے ہو لیکن آپ تو بول جاتے ہو سمجھتے نہیں. ہم تو کتنی چیزیں کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. ابھی آپ کو کچھ کہوں گا, مجھے ایک دو تانے دینے ہیں آپ کو. میرا کام یہ ہے کہ میں جماعت کا خیال کھینچوں, میری عادت ہے, मैं कभी कभी मुंह फट बन जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कहना पड़ता है। मैं कहूँगा अभी थोड़ी देर के बाद, सो सो करनी है सूरज तपसे जी माइना कह रे पुत्र मेरा जी। लिखो तो सो एक जीरो जीरो और तीर ने कहा है सो सो, अभी फिर उसके सामने दो जीरो लगाओ, कितने होते हैं 10,000। फिर कहते हैं कि ये जो सूरज है ना वो 100-100 गुना तपेगा, यानी 10,000 गुना आज जो सूरज तपता है, आज जो सूरज की कुव्वत और ताकत और साइज और जो कुछ भी है वो 10,000 गुना ज्यादा हो जाएगी। और वो ऐसा वक्त होगा कि माँ अपने बच्चे को नहीं कहेगी कि ये मेरा बच्चा है, मगर उस सूरज के इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो जल जाएगा। हमारे पीरों ने हमें कहा है कि जब ये जमीन और आसमान का एंड आएगा, और कुदरत ने हमें ये चीजें निशानी के तौर पे सब कुछ बताई है, कुरान पाक के अंदर बहुत कुछ है, कुरान शरीफ की थोड़ी सी चीजें हैं कि जो मुसलमान बोलते रहते हैं, मगर कुरान में ऐसे ऐसे भेद हैं कि उन भेदों को मुल्ला मौलवियों ने कभी सोचा भी नहीं। बड़े बड़े उस्ताद मुअल्लिम हुए अरबी जबान जिनकी मादरी जबान थी, उन्होंने भी कुरान पढ़ा, 1400 बरस हो गए, मगर आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि किसी बहुत बड़े मुफस्सिर वगैरह ने वो तावीलें और वो तफसीरें की हैं कि जो हमारे जिनानों के अंदर कुरान शरीफ को समझने के लिए मिलती है। इसीलिए हजरत आका मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि पीरों ने जो जिनान लिखे हैं वो कुरान शरीफ की तफसीर है, कुरान को समझने के लिए हमारी ताकत नहीं, लेकिन पीर जो आले रसूल है उन्होंने ये हमको सब चीजें बताई है। तो दिन दारो खुदा ताला की मखलूकात जारी है, मगर उसने अपनी मखलूकात को ऐसे रास्ते पे लगाया, कुदरत की जितनी भी चीजें आप देखो जमीन आसमान, और अल्लाह हमको बार बार कुरान में कहता है कि तुम बाहर निकल के कुदरत को देखो, उसका मजाहरा करो, मुतालिया करो कि तुम्हें कहीं भूल नजर आती है। खुदा कहता है वल्लाह खुदा की खुदाई में कोई भूल नजर नहीं आती। खुदा कहता तुम स्टडी करो। एक जगह खुदा फरमाता है कि तुम अपने हाथ को देखो तो सही, अल्लाह फरमाता है तुम अपने हाथ को देखो, अच्छा भाई देखा क्या है, लेकिन खुदा ने यह नहीं कहा कि यूं ही देख लो, देखने का यह मतलब है कि तुम अपने हाथ की स्टडी करो। क्या वंडरफुल चीज है एक इंसान का हाथ, इसके कितने टुकड़े हैं और इन तमाम टुकड़ों को नस नाड़ियों से किस तरह ज्वाइन किया है, ऊपर चमड़े का खोल बना दिया, और फिर इस हाथ में क्या कमालियत है, इस हाथ में हिस है, ताकत है, मस्त करने से आंखें बंद करने से भी किसी चीज को पकड़ के हम कह देते हैं कि फलानी चीज है, हाथ में कितनी सेंसिटिव है। सिर्फ हाथ के ऊपर मैं आज आपको लेक्चर दूं ना तो आधा घंटा लग जाएगा, और एक हाथ के ऊपर इंसानी ह्यूमन हैंड के ऊपर एक किताब लिखी गई है कि एक इंसान के हाथ में कितनी कमालियत की चीजें हैं। खुदा फरमाता है भला तुम सोचो तो सही कि किस तरह खुदा दिन के अंदर से रात पैदा करता है और रात में से दिन निकालता है। कुरान शरीफ पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, किस तरह दिन में से रात निकलता है, रात में से दिन निकलता है। एक जगह खुदा फरमाता है कि खुदा जिंदे में से मुर्दे को निकालता है, मुर्दे में से जिंदा को निकालता है। ऐसी अच्छी अच्छी चीजें कुरान शरीफ के अंदर है, और इन तमाम की तफासीर हमारे जिनान है, हमारे जिनान इलम से भरे पड़े हैं। 24 बरस मुझे लगे, मैंने जिनान जितना भी हमारा शास्त्र है मैंने पढ़ना शुरू किया। 73 किताबें हैं हमारी टोटल, 650 इनाम है और बाकी शास्त्र कहो या ग्रंथ कहो, ये 650 दिनानों की 6 किताबें हैं और बाकी जो है वो 67 है। हमारी टोटल 73 किताबें हैं जो पीरों की हमारे हाथ में अभी हैं। पीरों ने तो मालूम नहीं कितनी लिखी होंगी, अभी खबर भी नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर हमारे इस्माइली लोग इतना प्यार करते थे, इज्जत करते थे दिनानों की, कि उसको लिखते नहीं थे। इसलिए नहीं लिखते थे कि शायद इसका कोई कागज जमीन पे गिर जाए, शायद ये बेअदबी में आ जाए, शायद कोई कीड़े मकोड़े खा जाए, इसके लिए हमारे लोग लिखते नहीं थे और जबान पर याद करते थे। और ख्याल करो कि 73 शायद इससे भी ज्यादा किताबें लोगों को हिस्स थी और बाप से बेटे को सैकड़ों वर्षों से ये मिलती चली आई। मौलाना इमाम शाह खलीलुल्लाह अव्वल, आपको ख्याल है शाह खलीलुल्लाह अव्वल का? शाह खलीलुल्लाह अव्वल उनका एक ये लकब था, दूसरा नाम भी था और वो था हजरत मुस्तनसिर बिल्ला सेकंड। मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्ला सेकंड के जमाने में हमारे एक पीर थे जो कि सदरदीन के फर्जंद थे और वो पीर जामे में थे। जब पीर हसन कबीर दीन गुजर गए तो मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्ला ने पीर ताजुद्दीन को पीर जामा दिया। पीर ताजुद्दीन बड़े भाई थे, पीर हसन कबीर दीन छोटे थे। पहले छोटे को पीरी मिली और फिर बड़े भाई को मिली। हम इस्माइलियों को अपने मजहब से, अपनी तारीखत से वाकफियत होनी चाहिए, अपने आप को सुन्नी मुसलमानों के साथ मिक्सअप मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन उनके और हमारे दरमियान में बहुत फर्क है। अव्वल तो हम शिया हैं कि जिसके अंदर मजहब की बुनियादों में इमामत एक बुनियाद है जो सुन्नियों में नहीं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, हम भी कहते हैं। वो अल्लाह को मानते हैं, हम भी मानते हैं। और सैकड़ों वर्षों से हमारा जो इस्माइली तरीका रहा, हमने कभी दो खुदाओं को नहीं माना, हमने कभी शिर्क नहीं किया। शिर्क जो है वो कुफ्र है और खुदा शिर्क को कभी मुआफ नहीं करता। अल्लाह को हमने वादहू ला शरीक ला माना है हमेशा। कोई लोग गैर समझी के तौर पर नादानियत के अंदर आकर कुछ कह दे तो वो उनका ख्याल है, मैं तो मजहब की बात करता हूं कि हमारा मजहब क्या है। यूं तो लोग कहते हैं किताबों में लिखा है कि मजनू ने खुदा को ताना मार दिया कि मैं तुझे नहीं मानता, मैं तो लैला को खुदा मानता हूं और तू लैला की शक्ल बन के आवे तो सजदा करूंगा। ये खुराफात इंसानों में रहती हैं, ये मजहब नहीं, मैं मजहब की बात करता हूं। किसी व्यक्तिगत, किसी इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे आदमी जो कुछ चाहे माने वो पत्थर को खुदा कह देते हैं, लेकिन इस्माइली मजहब ने कभी भी शिर्क नहीं सिखाया और न हमने कभी शिर्क किया है, लेकिन हम खुदा के नूर को मानते हैं, हम खुदा के नूर की मारिफत चाहते हैं। इसीलिए हमारा मजहब जो है ये सूफी मजहब के साथ मिलता है, ये तसव्वुफ है। हमारा इस्माइली तरीका जो है शरीयत नहीं है, ये तसव्वुफ है, ये मिस्टिसिज्म है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसरार से। इसरार कहते हैं सीक्रेट, इसरार कहते हैं भेद को। हमारा इस्माइली मजहब भेदों से भरा हुआ है। हमारे हर काम के अंदर, हमारे हर अमल के अंदर भेद समाये हुए हैं और उन भेदों को ही समझना हमारे मजहब की खूबी है। हमने अभी तक इस्माइली मजहब को जाना नहीं। मेरी जितनी भी भाई बहनों की जमात है दुनिया में, लगभग 2.5 से 2.5 करोड़ हम इस्माइली हैं, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं बहुत दुनिया की जमातों में गया हूं, हमारी जमातें माफी चाहता हूं नादानियत से भरी हुई है। हमें इस्माइली मजहब से
कोई लगाव तो है लेकिन समझ नहीं। अभी अभी मैं आपको बात सुनाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं आपको ताना मारने वाला हूं। इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस्ताद दीन को अपनी पीरी जौमा दिया, और पीरी जौमा है वो रसूलुल्लाह की नबूवत का नूर है, अली की इमामत का नूर। इमाम है, हजर इमाम है, और जो पीर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत का नूर पीर में है। ये शाह और पीर का जो जवाब, शाह और पीर की मोहब्बत, शाह और पीर का जामा, शाह और पीर का इल्म, शाह और पीर के ऊपर ईमान, ये सिर्फ हम इस्माइलियों का है, सारी दुनिया में ये और कहीं भी नहीं। इसीलिए हम तमाम मुसलमानों से भी जुदा हैं, बल्कि सारी दुनिया से जुदा है। तमाम दुनिया में जितने भी मजहब हैं उनमें हमारे जैसे अकीदत कहीं नहीं कि हम अल्लाह के नूर को इमाम और नबी के नूर को पीर कहते हैं। और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। जब से दुनिया बनी तब से चला आता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो खुदा ने जो कुछ भी सिखाया और फरिश्तों को कहा अब तुम सजदा करो, यही नूर इमामत है, यही नूर इमामत है कि जिसको फरिश्तों ने सजदा किया। और हमारी दुआ के अंदर कुरान पाक की वो आयत जिसके अंदर इमाम मुबीन का लफ्ज आता है और हम अपनी दुआ में पढ़ते हैं, वकुल्ला सैयन अहसैनहू फी इमाम मुबीन, हमने हर शय उसमें कोई चीज बाकी नहीं रही, एग्जेम्प्शन नहीं है, वकुल्ला सैयन तमाम चीजें उसके अंदर माजी, हाल और मुस्तकबल सब कुछ आ गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तमाम चीजें इसके अंदर आ गई। इन तमाम चीजों का इल्म, इन तमाम चीजों का कंट्रोल हजरत इमाम के अंदर है। हम इस आयत का ये मतलब समझते हैं और हमारे इमामों ने, हमारे पीरों ने इस आयत का हमको ये मतलब बताया है। इसके लिए हम ये मतलब पे ईमान रखते हैं, किसी का ट्रांसलेशन किया हुआ, चाहे वो फरमान अली होवे के चाहे वो अब्दुल्ला यूसुफ अली होवे के चाहे वो पिकफॉल होवे, हम उनका ट्रांसलेशन नहीं मानते, हम अपने इमाम का हुक्म मानते हैं। अगर माँ कहती है कि ये तेरा बाप है तो हम अपना बाप चुन नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से अपना बाप किसी को नहीं बना सकते। बाप तो माँ कहती है वो होता है, और जो आदमी माँ का कहना नहीं मानता और अपनी मर्जी से बाप चुनता है वो हरामजादा है, बाप चुना नहीं जाता। मां कहती है ये तुम्हारा बाप है, नबी ने कहा कि ये अली तुम्हारा आका है, पीरों ने कहा कि ये जो मौला है ये जमीन आसमान का मालिक ये है, कि जो फरिश्ते भी इसकी कारोबारी करते हैं और तमाम खुदा की जितने भी मखलूकात और शय है वो सब इसके कब्जे में है। ये इल्म हमको पीरों से मिलता है, गैरों की बातें मत सुनो। कम नसीबी यह है, दिल जलता है और जलापा निकालने के लिए फिर मुझको ये जो प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो यानी जलापा मैं कुछ पीटता नहीं हूं, मैं अफसोस करता हूं उन लोगों के ऊपर के जो इस्माइली मजहब के अंदर रह के इस्माइली मजहब के दुश्मन बने हैं। कुछ अर्थ से हमारी जमातों के अंदर हिन्दुस्तान में, पाकिस्तान में, यूरोप में, अफ्रीका में, कनाडा और अमेरिका के अंदर, हमारी जमात के अंदर कुछ पढ़े लिखे डिग्रियां लेके हजर इमाम के पैसे से पढ़ के और हजर इमाम की तनख्वाहें खा के वो लोग जमातों के अंदर ये शोशा मचा रहे हैं कि इमाम मुबीन जो है, जो हमने मतलब किया है वो गलत है, इमाम मुबीन इमाम नहीं। फोटो को देखना या जमात खाने में फोटो लगाना ये सिर्फ है, इमाम हमारे जैसा आदमी है। हजरत अली 10 बरस की उम्र में मुसलमान बने, जिनान जो है ये कुछ नहीं, ये सिर्फ पीरों ने धकीन मचाया हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, और पीर कुछ नहीं, एक भाई थे। और तमाम हमीदुद्दीन किरमानी या नासर खुसरो या हसन बिन सबा और पीर सदरुद्दीन को एक जगह रख दिया इन लोगों ने। कहां पीर सदरुद्दीन, अरे उसकी जूतियों के बराबर भी نہ حسن بن سبا ہے، نہ حمید الدین کرمانی ہے، نہ ناصر خسرو ہے. ناصر خسرو کو عزت سے صرف کہتے ہیں کیونکہ اس نے اسماعیلی مذہب کی دعوتیں ضرور کی، لیکن ناصر خسرو اس ناصری تھے، حسن بن سبا اس ناصری تھے، حمید الدین کرمانی جو تھے وہ سنی تھے. بعد میں یہ لوگ مسلمان بنے، سچے مسلمان یعنی کہ اسماعیلی بنے، بعد میں بنے. ان کا جنم اسماعیلی مذہب میں نہیں ہوا، وہ آل رسول نہیں. لیکن ہمارے پیر صدر دین، ہمارے پیر شمس، ہمارے پیر حسن کبیر دین، ہمارے پیر تاج دین، ہمارے پیر سدگر نور، ہمارے پیر جتنے بھی ہیں کٹھیوں کے اندر نام ہیں، وہ آل رسول ہیں اور نبوت کا نور ان کے اندر ہے. آج مولانا حضر امام بھی پیر ہے، تو کیا حضر امام ناصر خسرو جیسے ہیں؟ کیا حسن بن صبا حضر امام جیسا ہے؟ اس کی جوتیوں کے برابر بھی ہے. مگر اس قسم کی باتیں آج ہمارے علم کے حلقے کے اندر جاری ہیں، اور افسوس ہے کہ اس کے اندر وائزین بھی ہیں کہ جو جماعتوں کے اندر آ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک وائز کرنے والا ٹورنٹو گیا، کو بڑی رات تھی، جمع خانہ شکار بھرا ہوا ہے، پاک بھرے ہوئے، حضر امام کی مہمانی نانگی کے طور پہ ہاتھ کر کے کہتا ہے یہ کیا جنگل لگا رکھا ہے؟ ارے کیا جنگل ہے کہ اس کے اندر طرح طرح کے میوے ہیں، طرح طرح کے پکوان ہیں جو ہم اپنے امام کو کھلائے بغیر ہم نہیں کھاتے. ہماری اسماعیلی مذہب کی جو اسپرٹ ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہم لوگ نہیں کھاتے جب تک اپنے امام کو نہیں کھلاتے. اس کے لیے ماں جب کھانا پکا رہی ہے تو اسماعیلی مذہب کا طریقہ یہ ہے دیندارو، اسماعیلی مذہب کی یہ محبت دیکھو. امام ماں کھانا پکا رہی ہے، کھانے کی خوشبو سے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، چھوٹے چھوٹے بچے. اس زمانے کے اندر تو آپ کو پتہ نہیں، ڈیڑھ برس کے بعد تو دوسرا بھائی یا بہن ہو جاتی تھی ہیں. ماں ہم کو بھوک لگی، ہاں بیٹا میرے لال میں ابھی کھانا دیتی ہوں. بچے بلک رہے ہیں. جب کھانا تیار ہوتا ہے تو بچوں کو دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا پورشن، ایک چھوٹی سی پلیٹ ایک اسماعیلی ماں نکالتی ہے، یہ مولا کی مہمانی. جب تک کہ وہ مولا کی مہمانی نہیں نکالتی، ایک مومن ماں اپنے بچے کے منہ میں لقمہ نہیں جانے دیتی، پہلے مولا کو کھلاتی ہے. یہ ہماری اسپرٹ ہے. شاہ پیر کو ہم جو محبت کرتے ہیں، شاہ پیر کو جو ہم جانتے ہیں، کوئی کی آنکھیں نہیں ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1934 کی 30 یا 31 دسمبر اور 1 جنوری 1935 تین دن آل انڈیا مسلم کانفرنس چلی دلی کے اندر، یہ غلام ادھر حاضر تھا، میں اسکاؤٹ کے یونیفارم میں تھا. رات کو مسلمانوں نے امام زمان کے لیے اتنے نعرے لگائے لوگوں نے، اور اسپیکرس نے اتنی اچھی اچھی تقریریں کی. علامہ اقبال جیسے آدمی نے بھی مولانا سلطان محمد شاہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے مسلمانوں کہ یہ وہ ہیں، آراب خاک را بنظر کیمیا کنند، سد را ولی کنند، مگس را ہما کنند. ہاتھ کا اشارہ سلطان محمد شاہ کی طرف کر کے کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ خاک را بنظر کیمیا کنند، نظر ڈالتے ہیں تو خاک جو ہے نا کیمیا بن جاتی ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ کو کہتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ اگر مٹی پہ نظر ڈالے تو کیمیا بن جاتی ہے، کتے کی طرف دیکھ لے لیں تو وہ ولی بن جاتا ہے، اور مکھی کو دیکھ لے لیں تو ہما بن جاتا ہے. کیا تعریف کی اس نے امام کی؟ ہمارا امام ایسا ہے. پیر کے اندر نبی کا نور ہے، اور پیروں نے جو کچھ ہمارے لیے دکھ اٹھائے، محنتیں کی، ہمیں معلوم نہیں. پیر تاج دین جب ان کو پیری جامع ملا، ہماری روایت اور قاعدے کے حساب سے مولا کے حضور میں جانا چاہیے، ایران جانے کے لیے پیر تاج دین تیار ہوئے. جماعت نے عرض کی کہ ہماری مہمانی لے جاؤ، خلعت بنائی، پگڑی بنائی، مہمانی دی، سونے کی چین دی. پیر تاج دین لے کے امام مسلم صدیق اللہ علیہ السلام کے حضور میں پہنچے. ایک مہینہ امام کے دربار میں ٹھہرے، روز ملاقات ہوئے، شاہ پیر بیٹھ کے باتیں کرے. یہ روحانی باپ اور ماں اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے پلان بناتے رہے. مہینے کے بعد جب اجازت مانگی کہ خداوند میں جاؤں تو مولانا امام نے مصطفی صلی اللہ علیہ السلام نے وہ جبا جو پہنا تھا جبا کی طرف سے وہ اتار کے تیر کو پہنایا, سر کی پگڑی اتار کے تیر کو پہنائی, چین بھی اتار کے اس کے گلے میں ڈالی اور فرمایا کہ میں تمہیں یہ بخشش دیتا ہوں. تیر تو نہال ہو گئے, خوش ہو گئے, مولا کے پاؤں پہ گرے. ہمارے جنانوں کے اندر تیروں کا جو گرو ہے وہ امام ہے. ایسے بہت سے جنان ہیں کہ جن کے اندر تیر اپنے گرو کو یعنی امام کو اپنا گرو کہتے ہیں. ہمارا گرو ہمارا ٹیچر تیر ہے لیکن تیر کا گرو امام ہے. واپس آئے تالی کا لے کے جماعت کے اندر, جب آئے نا تو خوشی خوشی سے فخر سے محبت سے خوش ہو رہے تھے کہ میرے مولا نے مجھ کو نوازا ہے. وہ جبا بھی پہن کے آئے, خلعت پگڑی بھی پہنی, گلے میں چین پہنی, اور جماعت کو کہا کہ مولا نے سب منظور کیا, بہت دعا کی فرمائی اور یہ خلعت یہ چیزیں مجھ کو اس نے عنایت کی ہیں. تو پیچھے بیٹھے ہوئے دو اسماعیلیوں نے ایسا کہہ دیا, مولا کو دیا نہیں ہے, خود چوری کر کے کھا گیا. پیر کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارے سے لے گیا ہے, خود ہی رکھ لیا, مولا کو نہیں دیا. تو کوئی جو مومن بیٹھے تھے نزدیک, اس نے کیا کیا بکتا ہے تو پیر کے لیے تمہیں جل سخت کہتا ہے, یہ تو مہمان کے اندر جماعت میں کھانے کے اندر جھگڑا ہو گیا. اب ایک ماں کے بچے لڑ رہے ہیں تو ماں بیٹھی رہے, پیر ماں باپ پوچھے اور ان کو کہا کہیں تو ایسا جھگڑا کرتے ہو. انہوں نے کہا دیکھو میں آپ کے بھی ایسا بولتا, چلو بولنے دو. یہ جھگڑے کے اندر لکڑیاں کو لے کے آیا, جماعت خانے کے اندر لکڑیاں جلنے لگی. تو پھر بیچ میں آ گئے دونوں کو ہٹانے کے لیے, تو ایک آدھ لکڑی حضور کے سر پہ اور گردن پہ پڑی. پھر ماں باپ گر پڑے اور چوٹ ایسی لگی کہ تیسرے دن کی سات دن گزر گئے. جماعت رو رہے کہ پیر کا خون ہو گیا جماعت کے ہاتھوں, اور وہ بھی جماعت خانے کے اندر. چلو پیر تو دفن کیے گئے, جماعت کے دل بالکل اداس ہو گئے. مولا اتنے ناراض ہوئے کہ ہندوستان کے اندر پیر کی اپوائنٹمنٹ بند کر دی. پیر جھوما مولانا امام حسن صدرہ نے اپنے پاس رکھ لیا, جیسے آج مولانا حضر امام شاہ بھی ہیں پیر بھی ہیں, امام حسن صدر اللہ شاہ بھی اور پیر بھی. پیر جھوما اپنے پاس رکھ لیا, کوئی تالیکا بند کر دیا, کنیکشن بند کر دیا, اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. جماعت رو رہے میرے انسیسٹرز میں سے اس غلام کے اس زمانے کا جو دادا تھا, میری فیملی میں لکھی ہوئی ہسٹری ہے, لاہور کا مکھی تھا شام داس. مکھی شام داس دو چار آدمیوں کو ساتھ لے کے ایران گئے. ایران جب گئے اور پہنچے وہاں قحط میں, تو ان کو پتہ لگا کہ مولانا امام مسلم صلی اللہ نے وفات پائی. یہ لوگ رستے میں تھے, وہ زمانے میں تار ٹیلی فون وغیرہ کمیونیکیشن نہیں تھی, پاؤں سے جاتے تھے, رستے میں تھے. امام مسلم صلی اللہ نے وفات پائی اور اس جگہ مولانا امام عبد السلام علیہ السلام امامت کی گادی پہ تھے. مولا کے حضور میں جا کے پاؤں پہ گر پڑے, خوب روئے, یہ چار پانچ جتنے آدمی تھے. مولا ہمارا گناہ معاف کر دے. مولا فرمایا تم نے پیر کو جماعت خانے کے اندر مار ڈالا. جو کہ یہ واقعہ لاہور میں نہیں ہوا, سندھ میں ہوا. میں وہ جگہ کا نام دینا نہیں چاہتا, اس جماعت کا نام دینا نہیں چاہتا. سارے ہندوستان کی جماعتوں کی طرف سے مفتی شام داس مولا کے پاؤں پہ گر پڑے اور رونے لگے, یا مولا ہمارے سے بھول ہو گئی. بہت دیر کے بعد امام نرم ہوئے, فرمایا اچھا میں معاف کرتا ہوں, لیکن تم ابھی تھوڑے دن ادھر ٹھہرو. دو تین مہینے ٹھہرے, تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوتی, دیدار ہوتا رہا, پھر ایک دن مولا نے ان کو بلایا, ایک کتاب دی. کتاب لے کے مولانا امام عبد السلام نے مکھی شام داس کو کہا, مکھی یہ تمہارا پیر. دونوں ہاتھوں سے کتاب لے کے اپنے سر پہ رکھے. مولا کو سلام کیا. مولا فرمایا, یہ تمہارا پیر ہے اور اس کو پیر سمجھ کے ہی مانتے رہنا. امین خداوند. تو اس زمانے کے اندر جب ہم دعا پڑھا کرتے تھے, ہماری یہ عادت رہی کہ مولانا علی علیہ السلام سے لے کے آج تک ہم نے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر امام کی پوچھیاں بھی پڑھتے رہے, پیر کی پوچھیاں بھی پڑھتے رہے. تو پیر کی پوچھیاں اس زمانے کے اندر پیر تاج دین تک ہی تھی, اور امام کی پوچھیاں امام مولانا مستنصر اللہ تک تھی. اب ہندوستان کے اندر جو دعا پڑھی جاتی تھی اس کے اندر امام کی پوٹھیوں میں آخری نام مولانا امام عبد السلام کا تھا, اور تینوں کی پوٹھیوں کے اندر ایک نام آ گیا پیر تاج دین کے بعد, اور وہ نام تھا پیر پندیا کے جوان مردی. جماعت نے اس کتاب کو پیر پندیا کے جوان مردی کہا, اور اس کو پیر ہی کا درجہ دیا, اور پوٹھیوں کے اندر بھی اس کو پیر ہی مانا. یہ مولانا امام مستنصر باللہ کے فرمانوں کی کتاب ہے. اب خیال کرو, مولانا امام عبد السلام اپنے ابا کے فرمانوں کی کتاب ان کو دیتے ہیں اور فرمایا یہ تمہارا پیر ہے, اور پیر بھی تو امام کے حکم سے ہی بنتا ہے نا. اس میں سے ہمیں ایک چیز سیکھنی یہ ہے کہ حضرت امام کے جو فرمان ہیں نا, ان کا درجہ پیر جتنا ہے, اور پیر کے طریقے ہی ہم ان کو سمجھنا چاہیے. اس کا درجہ پیر جتنا ہے. پیر پندیا کے جواب مردی لے کے مکھی شام داس چہک نگری سے ادھر سے نکلے. لاہور پہنچتے پہنچتے ان کو 5 مہینے لگے, لیکن یہ کتاب ان کے سر پہ ہی رہی. جب یہ کتاب ہوئی امام کے حضور میں, اس لیے نہیں کہنی کے سر کے اوپر پیر پندیا کے جوان مردی پڑی ہے. ایران سے لے کے لاہور تک مکھی شام داس چلتے چلتے ننگے پاؤں چلتے رہے, اور پیر پندیا کے جوان مردی سر پہ رہی. رات کو جب سونے جائے تو چت لیٹ جائے اور پیر پندیا کے بارا جوان مردی کو, اس کتاب کو اپنے سینے پہ رکھے, اور بالکل کبھی بھی کروٹ نہیں بدلے, اسی طرح سے سیدھا پڑا رہے. اور جب کہیں قدرتی حاجات کے لیے جائے تو جو دوسرے ساتھ والا آدمی تھا اس کو کہے پہلے غسل کرو, وہ غسل کرے, اس کے سر کے اوپر پیر پندیا کے جوان مردی رکھے, اور خود رفع حاجات کے لیے جائے, غسل کر کے واپس آئے, اور پھر یہ کتاب اپنے سر پہ لے کے مسافری کرے. 5.5 مہینے کے بعد اس طرح یہ پیر پندیا کے جوان مردی ہندوستان لاہور لے کے آئے, لیکن ایک بھی دفعہ اس کو زمین پہ رکھنے نہیں دیا. یہ پیروں کے کلام آج گنان کے پاس میں نے دیکھے, میرا کلیجہ جل اٹھا. آپ لوگوں نے ایک عظیم گناہ کیا ہے. ساری جماعت کھڑی ہے اور یہ پیروں کے فرمان, یہ گنان, اور وہ بھی پیر حسن کبیر دین کی یہ وینتی آپ کے پاؤں کے پاس پڑی ہے. یہ آپ کی عزت اور محبت مذہب کے لیے. ہمارے سے تو یہ سنی بھائی بہت اچھے کہ انہوں نے کبھی بھی قرآن یا قرآن کے پارے پر زمین پہ نہیں رکھا. مجھ کو بھی مفتی صاحب نے دیا یہ رہا, میں نے کھیسے میں رکھ لیا, میں نے زمین پہ نہیں رکھا. بہت دفعہ میں نے جماعتوں میں دیکھا ہے کتابیں ہم جنان کی لے کے پاؤں کے پاس پڑی ہوتی ہیں, اور کسی کو فرمان پڑھنے کے لیے مفتی صاحب دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ تو دیکھ لے, تو وہ پڑھ کے پھر پاؤں کے پاس رکھ دیتا ہے, اور جب ہی اٹھ کے آتا ہے تو پھر مفتی کو دیتا ہے, مفتی صاحب لے کے پاؤں کے پاس رکھ دیتے ہیں. آپ کے یہ پاٹ ہیں, اس کے اوپر یہ پھول پڑے ہیں. بعض دفعہ تو زیادہ تر یہ پھول کاغذ کے ہوتے ہیں, سلک کے ہوتے ہیں, آرٹیفیشل پھول ہیں. پاٹ پہ پیسے پڑے ہیں, پاٹ کے اوپر آم پڑے ہیں, پاٹ کے اوپر دودھ پڑا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں, اور جنان فرمان کی کتابیں پاؤں کے پاس پڑی ہیں. بس اب ہم کو کس طرح سمجھ آ گئے؟ ہم نے اپنے مذہب کی عزت ہی نہیں کی تو ہمیں کیسے سمجھ آ گئے؟ جس گرو کی بے عزتی کرتے ہو وہ گرو سے کیا سیکھو گے, کیا سیکھو گے؟ مذہب کے اندر تو پہلی چیز ڈسپلن ہے, عزت ہے, ادب ہے. پھر کہتے ہیں گت میں آؤ, ہاتھ باندھو, کر جوڑی نہیں ہے. کر جوڑی کا مطلب کیا ہے؟ باقی کے روپ میں آنا. کوئی آدمی کسی کے اوپر غصہ ہوتا ہے نا تو سوتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے, یعنی میں اتنی نرماش اور عاجزی سے تیرے سے معافی چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, یعنی میری عرض قبول کر کے مجھے معاف کر دے. کر جوڑی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو بالکل عاجز بنا ڈالو, منتصر بن جاؤ. اور گرنا وچن سر اوپر دھری ہے, گرو کے جو وچن ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں گے کہ سنے ہوئے ہوں گے, ان کو عزت دو. سر اوپر دھرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جنان کی کتابیں سر کے اوپر رکھ دو مجھے شانداز کی طرح, لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کی عزت کرو. اور جب تم جماعت خانے کے اندر آؤ تو فرمایا سنمکھ رہی ہیں. سنمکھ رہنے کا مطلب کہ سامنے بیٹھو. امام کا تخت وہ ہے کہ جہاں یہ مکھی کمڑیا مکھیانی کمڑیانی بیٹھے, یہ امام کا تخت ہے, اور امام کی طرف سے پیر کی طرف سے مکھی کمڑیا ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. مکھی کمڑیا کی بخشش امام کی بخشش ہے, مکھی کمڑیا کی عزت امام کی عزت ہے, لیکن اس سے زیادہ پیر کی عزت کرو. سنمکھ رہنے کا مطلب ہے اس تخت کے جتنا نزدیک آ سکو اتنا نزدیک بیٹھو. مگر افسوس یہ ہے, دیکھو میری نظر گھوم رہی ہے دونوں طرف, میں یہ دیکھتا ہوں کہ بوڑھے بوڑھے بوڑھیاں بوڑھیاں بیچ میں بیٹھی ہیں اور جوان جوان دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہیں. ارے چھوٹی عمر کے اندر تمہیں ادب بھی نہیں؟ ہمارا مذہب, ہمارا دین, ہماری جماعت, ہماری روایات, ہماری ٹریڈیشنز جو ہیں وہ تو ادب سے, عزت سے بھری ہوئی ہیں. پہلے امام کا ادب اور محبت, پھر ہمارے پیر کی ادب اور محبت, پھر ہمارے مکھی کمڑیا کی اور امرداروں کی محبت اور ادب, اپنے ماں باپ کا ادب اور عزت, اپنے وہ بزرگ کے جو ہماری فیملی میں ہیں, کوئی ماما ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی تاؤ ہے, ان کی بھی عزت, پھوپھا کی عزت, پھوپھی کی عزت, نانی کی عزت, دادی کی عزت. ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے اتنا خوبصورت ہے, ہم لوگ تو اب بھول چکے ہیں ان چیز کو. دیکھو بوڑھے بوڑھیاں بڑی عمر کے لوگ بیچ میں بیٹھے ہیں اور جوان آدمی دیوار کا ٹیکا لے کے بیٹھے ہیں. دیوار تو ان کے لیے ہے کہ جو مجبور ہیں. کوئی بیچاری خوش نصیب حاملہ عورت ہے کہ خدا اس کو بچہ دینے والا ہے اور آخری دن نزدیک ہیں, وہ بیچ میں بیٹھ کے تھک جاتی ہے, اس کو دیوار پہ بیٹھنا چاہیے. کوئی بہت بڑا بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت کہ جو کمزور ہو گئے ہیں عمر کی وجہ سے, تو ذرا دیوار کی ٹیک لگانی چاہیے. دیوار ان کے لیے ہے, جوان ہٹے کٹوں کے لیے دیوار نہیں. بیچ میں بیٹھو اور اپنے آپ کو مولا کے سامنے بیٹھو. ہمارا قبلہ مکھی کمڑیا کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا قبلہ ہے, یہ ہمارا قبلہ ہے, اس کی طرف منہ کر کے بیٹھو. اور امام کے فرمان سے جماعت کے اندر وہ جو عملدار ہیں وہ ساری جماعت کی طرف منہ کر کے مکھی کمڑیا مکھیانی کمڑیا نے کی رائٹ لیفٹ بانٹتے ہیں ہمارے پروٹوکول کے حساب سے. یہ بھی ان کی عزت اور ان کا شرف. ہمیں عزت بہت سیکھنی چاہیے, یہ ادب, عزت, توقیر, احترام, رسپیکٹ جو ہے یہ مذہب کی جان ہے. یہ چیز ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ سکھائی ہے قرآن شریف میں, رسول اکرم کی احادیث کی ابھی اس کے اندر ہیں. ادب, ادب کی بات کرتے کرتے میں آپ کو ایک بات سناؤں. رسول اکرم کو کسی نے کھانے کی دعوت دی, یہ پاک نبی اس کے گھر گئے, اس نے پلاؤ بنایا اور بہت بڑا تھالا لے کے اس میں رکھا. کچھ آدمی بھی آئے اور وہ آدمی بزرگ اور بڑے تھے. رسول اکرم کے حضور میں جو ساتھ بیٹھ سکے اس درجے کے لوگ تھے, مگر وہ جاہل تھے. نبی کریم جب بیٹھے حضور اور سب لوگ چاروں طرف بیٹھے, رسول پاک نے فرمایا بسم اللہ, تو سب نے شروع کیا. اب جو میزبان تھا یعنی گھر کا جو ہوسٹ تھا, اس نے اندر سے اچھی اچھی بوٹیاں نکال کے رسول اکرم کی طرف نزدیک رکھ دی کہ رسول پاک کھاویں. سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے دیکھا کہ ساری بوٹیاں تو یہ نبی صاحب کی طرف جا رہی ہیں. آستین چڑھا کے ایسا زبردست لمبا ہاتھ کر کے نبی کے سامنے سے بوٹیاں کھینچ. دو جہان کا مالک سرور کائنات رسول پاک بہت حیادار تھے, نبی کریم کو بہت شرم رکھی تھی. حضور کچھ نہیں بولے, مگر وہ جو میزبان گھر کا آدمی تھا اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر کی اور بوٹیاں لے کے نبی کے پاس واپس کھینچ لی. تو یہ حضرت نے دیکھا کہ یہ اور بھی چانس مل گیا, تو اس نے دوسری دفعہ جو ہاتھ لگایا تو حضرت نبی کریم کی نگاہیں تو نیچی ہی تھیں. نیچی نگاہوں سے ہی کہا, اے مسلمانوں, اللہ کا رزق جو تمہارے سامنے ہوئے اس کو ہاتھ لگاؤ, دوسروں کے رزق کی طرف تم ہاتھ مت بڑھاؤ. یعنی ایک ادب سکھایا کہ اپنے سامنے جو چیز آ گئی اس کو کھاؤ. کبھی کسی دوسرے آدمی کے پاس زیادہ گوٹیاں چلی گئی ہیں, وہ اپنی مرضی سے تمہیں دے رہے تھے اور بات ہے, لیکن تم اس کے سامنے سے چیز رزق مت اٹھاؤ. یہ ایک ادب کی بات ہے. تو ادب جو ہے وہ دین کا ایک حصہ ہے. ادب عزت کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کے لیے ہمارے دل میں عزت نہیں, ہم اس کا ادب نہیں کرتے, ہم بے ادب ہو جاتے ہیں, بے باک ہو جاتے ہیں, گستاخ ہو جاتے ہیں, ڈس ریسپیکٹو ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسے بچے ہیں کہ جب ماں بلاتی ہے تو بگڑ جاتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں. ماں بلاتی ہے, باپ بلاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. وہ کم نصیب بچے ہیں, ان کی زندگی کو سدھارنا چاہیے. مگر اس میں تھوڑا سا قصور ماں باپ کا بھی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹی عمر سے وہ اپنے بچوں کو اچھے ادب آداب سکھائے. اور ماں باپ کا یہ بھی فرض ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس کا خراب اثر اپنے بچوں کے اوپر پڑتا ہوئے. ہمارے ایک بہت بڑے قابل اور اعلیٰ درجے کے علم والے مشنری تھے, مشنری حمید لاکھا. مشنری حمید لاکھا, میں ان کا درجہ بتاؤں آپ کو, سندھی تھے. ایک دفعہ مشنریوں کی مہمانی تھی اور مشنریوں کی مہمانی کے اندر آہستہ آہستہ بیت الخیال کے اوپر باتیں آ گئیں. تو مولا نے پوچھا کہ تم لوگ ہاتھ کھڑا کرو جس نے نور پایا ہے. تو بہت سے مشنریوں نے ہاتھ کھڑے کیے, لیکن حمید مشنری نے ہاتھ اونچا نہیں کیا. مولا کے ہاتھ میں چھڑی تھی لکڑی, اس کے سر پہ رکھی ٹوپی کے اوپر. حمید, تم کیوں ہاتھ اونچا نہیں کرتے؟ تو حمید نے ایسا کر کے ہاتھ اونچا کیا. اس نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا, مگر امام نے اس کو ظاہر کر دیا, حمید تم کیوں اپنا ہاتھ اونچا نہیں کرتے؟ تو حمید مشنری نے ہاتھ اونچا کیا. یہ اس کا درجہ تھا کہ امام نے اس کو کہا کہ تم نے نور دیکھا, ہاتھ اونچا کر. حمید مشنری سندھ کے کسی گاؤں میں گئے. رات کو واز وغیرہ کر کے مکھی کے گھر کھچڑی کھانے جانا تھا. تو رستے کے اندر مکھی صاحب مشنری کو کہتے ہیں کہ مشنری صاحب, میری ایک پرسنل بات ہے. کیا ہے؟ میرا بڑا لڑکا ہے نا, وہ بیڑی پیتا ہے, تو آپ ذرا کچھ ہدایت کریں نا. پر میں اچھا ادھر جا کے بیٹھے, انٹروڈکشن ہوا اور اس نے آ کے مکھی نے کہا, مشنری صاحب یہ میرا لڑکا ہے, اے بازو میں بیٹھ, اور خود چلا گیا. چھوڑا سندھی بولتے تھے, چھا تو کریں, کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں پڑھتا ہوں. کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ ایسا ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو کہتے ہیں کہ تو بیڑی پیتا؟ کہتے ہاں, مجھے پیے تو اب ہمیں مشنری بولو کیا کہے. باپ پیتا ہے تو بیٹے کو پینا چاہیے. اگر وہ باپ چھپا کے پیے کہ بچے کو پتا نہ لگے تو خدا کا تو گناہ کیا اس نے, کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم بچے تو بچ گئے. اس کے لیے بعض بد عادتیں, خراب عادتیں, گناہوں کی عادتیں جو ہیں کبھی ہم اس کو چھپا کے کریں. خدا کو تو معلوم ہے ہی, لیکن اتنا تو ہے کہ پبلک میں وہ نہیں پھیلتی. یہ بھی ایک ادب کی بات آ جاتی ہے. اپنے اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ماں باپ کو خود بھی ادب سیکھنا چاہیے. میں نے بہت سے جماعت خانوں کے اندر ایک اور بدعت دیکھی ہے. الحمدللہ جو پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں, بہتر ہیں, مگر ادھر آ کے پاکستانی بھی بگڑ گئے اور انڈین بھی بگڑ گئے. اور وہ یہ ہے کہ جو 10-12 سال ہوئے یہ بدعت شروع ہو گئی, اور یہ بدعت افریقہ سے شروع ہوئی ہے. میں 40 برس افریقہ میں رہا ہوں اور الحمدللہ میں میجورٹی کو جانتا ہوں. ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جو افریقہ سے شروع ہوئیں, اور وہ یہ ہے کہ جماعت خانوں کے اندر لمبے پاؤں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. صبح بھی عبادت کے وقت کئی لوگ ہیں اور اس میں جوان بھی ہیں, جس کو داڑھی مونچھ نہیں نکلی, ایسے دیوار کے ساتھ ٹیکا لگائے بیٹھے ہیں جماعت خانے میں بیت الخیال میں, اور لمبے پاؤں کر کے بیٹھے ہیں. جس طرف سجدہ کرتے ہو اس طرف پاؤں کرتے ہو, اس سے زیادہ لعنت کیا ہے؟ میں اس کو گناہ نہیں کہتا, میں لعنت کہتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر اتنی بھی عزت نہیں اپنے مولا کے گھر کی, حضر امام کا گھر ہم جس کو بناتے ہیں چاہے بھاڑے کے کرائے کے اوپر بھی ہو میں, مگر یہ حضر امام کا گھر ہے, 24 گھنٹے اس کی عزت کرو. اس گھر کے اندر کبھی بھی کوئی بد لفظ ہمارے منہ سے نکلنا نہیں چاہیے, کوئی بھی بھونڈے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. ادھر عزت سے آرام سے اٹھو, عزت سے بیٹھو, اس گھر کی بہت عزت کرو, اور وہ عزت شادی کی عزت ہے. ایسا میں نے بہت دیکھا ہے, اور یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. غضب تو یہ ہے, مولانا حضرت امام ادھر نومبر میں جب آئے, مولا بیٹھے ہیں تخت کے اوپر لائن کے اندر, اپنی اپنی مہمانیاں لے کے لوگ گئے ہیں, اور دیواروں کے ساتھ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. کوئی بھجیے کھا رہا ہے, کوئی سموسے کھا رہا ہے, کوئی آئس کریم کھا رہا ہے, اور لمبے پاؤں کر کے بیٹھے. ارے مولا دو جہان کا سامنے بیٹھا ہے, ایک گھنٹہ بیٹھے گا, 2 گھنٹے بیٹھے گا, تمہارے میں اتنی بھی وقوف نہیں, اتنا بھی ادب نہیں, امام کی عزت اتنی بھی نہیں کہ کم از کم تم اس کی ادب کرو, عزت کرو. مولا ادھر بیٹھا ہے, ادھر بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, اور لمبے پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کم نصیبی ہے. اب ایسے آدمی کہ جن کے دل کے اندر امام کی کوئی عزت نہیں, وہ نیاز کیے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, وہ بیت الخیال کی عبادت سے کچھ نور نہیں پا سکتا, اس کی تسبیح نکالنے میں کوئی مزہ نہیں, کیونکہ جس نے اپنے مرشد کی عزت نہیں کی وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ عزت تو پہلی چیز ہے. اور جو بے ادبی ہے وہ مرشد کو, باپ کو, ماں کو, اللہ کو, نبی کو غصہ کر دیتی ہے, مگر جو ادب کرتا ہے اس کو دعا ملتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ باپ ہو کہ جن کی جوان اولاد ہے, جب آپ کی اولاد آپ کی عزت رکھتی ہے, پیار کرتی ہے, تو آپ کے دل میں سے آشیش نکلتی ہے, بیٹا سکھی رہو, مولا تیرے اوپر ہمیشہ راضی رہے, تجھے برکت دے رہے. ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی اس کو دعائیں دیتے ہیں. اور جو بیٹا اپنے باپ اور ماں کی بے عزتی کرتا ہے, بے حرمتی کرتا ہے, ماں اور باپ اس کو بد دعا تو نہیں دیتے, لیکن ضرور کلیجہ دکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے سامنے زور سے بولو بھی مت, کیونکہ زور سے اونچی آواز سے بولنا بھی بے ادبی ہے. ماں باپ کے سامنے آہستہ سے بولو. اللہ کہتا ہے قرآن شریف میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے زور سے بھی مت بولو, اتنی عزت کرو اور ان کی بہت دھیان رکھو. یہ عبادت میں شامل ہے. مذہب اور دین کے اندر جو ڈسپلن ہے, یہ ڈسپلن عبادت کے درجے کی چیز ہے. یہ ڈسپلن ہے کہ جماعت خانے میں ہم ادب سے بیٹھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مشنری صاحب ہمارے پاؤں تھک جاتے ہیں. ہاں انسانی فطرت ہے, جب ہم ایسا بیٹھے ہوتے ہیں بہت دیر تک تو بعض ایسی نسیں ہیں خاص طور پہ ہماری نشست کے اوپر کہ وہ دب جاتی ہیں, اور بہت دیر کے بعد 20-25-30 منٹ کے گھنٹے کے بعد ہمارا بلڈ سرکولیشن پاؤں کی طرف گھٹ جاتا ہے تو پاؤں سو جاتا ہے. سچ ہے, یہ نیچرل ہے. تو کیا کریں, لمبے پاؤں کرتے ہو؟ نہیں. اسی طرح سے آپ بیٹھے ہیں نا, آلتی پالتی مار کے آلتی پالتی اگلا پاؤں پیچھے لے آؤ, پچھلا پاؤں آگے لے آؤ, ایسا بدل ڈالو گے نس چھٹی ہو جائے گی, بلڈ سرکولیٹ کرنا شروع کر دے گا. بیٹھ سکو گے؟ میرے ساتھ بیٹھو, میں انشاءاللہ 3 گھنٹے تک بھی بیٹھوں گا, پاؤں نہیں بدلوں گا, کیونکہ چھوٹی عمر سے عادت ہو گئی. میں ابھی بوڑھا ہو رہا ہوں, میں ابھی 25 برس سے جوان نہیں, لیکن بچپن کی عادت کی وجہ سے یہ چیز آج بھی الحمدللہ ہے. آپ اپنے بدن کو کماؤ, اپنے بدن کو ٹرینڈ کرو, کیونکہ ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر جو اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے وہ بیت الخیال کی عبادت ہے. اور اس عبادت کے اندر 1 گھنٹہ اس طرح سے بیٹھو کہ آنکھ تک بھی نہ پھڑکے, منہ کے اندر زبان بھی نہ ہلے, بدن کی کوئی چیز ہلے نہیں, صرف سانس چلتی ہوئے, تب آپ کو عبادت کا مزہ آئے گا. کیونکہ بالکل موشن لیس بن جانے کے بعد جو دماغ ہے نا, ہمارا برین پانی کے اوپر ترتا ہے, ہمارے برین کی چاروں طرف پانی ہے. سلائٹسٹ موومنٹ بھی, صرف بیٹھے بیٹھے آپ ایک انگلی بھی ایسا کرو گے نا, تو اس کی وائبریشن جو ہے وہ دماغ تک جاتی ہے, اور برین پانی میں فلوٹ ہوتا ہے, وہ ہلتا ہے, کبھی کم ہلتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. مگر آپ بالکل مولانا حضرت امام کے فرمان میں اس طرح بیٹھو کہ جیسے مردہ بیٹھا ہوتا ہے, جیسے ایک اسٹیچو بیٹھا ہوتا ہے. موشن لیس بنو عبادت کے اندر, اور موشن لیس بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے. آپ بالکل موشن لیس کبھی 20 منٹ بیٹھ سکو, اور اس 20 منٹ کے اندر آپ جب عبادت کرو گے, آپ جب خیال کرو گے تو خیال بھی لگے گا, اور آپ کو اتنا سکھ ملے گا, اتنی پیس ملے گی من کے اندر, آپ کو ایک قسم کی خوشی پیدا ہوگی. موشن لیس بننے میں ہی ایک خوشی سمائی ہے, یہ ڈسپلن ہے. جماعت خانے کے اندر آ کے نیاز کس طرح سے پینی, مکھی کمڑیا کے پاس آ کے کس طرح سے دعا کرانی, مکھی چاہے کوئی بھی ہے, مگر جب ہم اس کے پاس ہاتھ پہ اپنی جو کچھ بھی نظرانہ رکھ کے مولا کی مہمانی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے توبہ توبہ بندو بنے گا, وہ مکھی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ امام کے منہ سے نکلتا ہے. مکھی کی خانہ بدان امام کی خانہ بدان ہے, اور اسی وقت پیٹھ مت پھراؤ, کم از کم 1-2 قدم مکھی کے سامنے سے پیچھے ہٹ کے پھر جاؤ, اور مکھی کا مڑیا کی بہت عزت کرو, نہ صرف جماعت خانے میں لیکن 24 گھنٹے. مکھی صاحب اگر رستے میں ملتے ہیں, ایسے مکھی ہیں کہ جو سگریٹ پیتے ہیں, ایسے مکھی بھی ملے کہ جو جوا بھی کھیلتے ہیں, ہم کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں. ایسے مکھی بھی نکلے کہ جنہوں نے جماعت خانہ گروی رکھ دیا اور پیسے اٹھا لیے, لیکن ہمارا مطلب تو اس کی پوزیشن سے ہے. کہیں بھی مکھی ملے, ہاتھ باندھ کے ادب سے اس کا سلام کرو, یادی کرو مکھی باپا, مکھی صاحب یاد مدد, اور اگر مکھی صاحب کوئی کام دے رہے ضرور اس کام کو کرو. مکھی کا ادب کرو, جماعت کے عملداروں کا ادب کرو, اپنے گھر والوں کا ادب کرو, لیکن یہ سب ادب ہم کو مذہب نے سکھایا, اور مذہب کا ادب ہونا ہی چاہیے, کیونکہ مذہب ایک ڈسپلن ہے. آپ کو ایک جنان کا پاٹ سناؤں, مزہ آ جائے کبھی اس کا مطلب آپ سینس گراسپ کر سکو تو. ہے جی جے ماں جے ماں جگتا سو پریت کرے وا بھائی پریت کرے وا تے مرن بہاری جی. جیسے جیسے تم ڈسپلن سے یکتی سے پریچ کرو گے, مطلب محبت کرو گے, جوں جوں ڈسپلن والے ادب والے بنو گے تمہارے دل کا اندھیرا دور ہوتا جائے گا, روشنی پیدا ہوتی جائے گی, عقل بڑھتی جائے گی, سمجھ بڑھتی جائے گی اور خدا کی نعمتیں اور رحمتیں بڑھتی جائیں گی. تو دین دارو, ہمارا جو مذہب ہے وہ عزت اور ادب کا مذہب ہے, اور جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ عزت محبت میں بدلتی ہے, اور یہی محبت عبادت ہے. ہمارے جماعت خانے میں, اس جماعت خانے میں, جماعت خانہ چھوٹا ہے, آپ کی جماعت بڑی ہو رہی ہے, کسی دن آؤں گا تو انشاءاللہ ادھر 5-7 ہزار کی جماعت ہوگی شکاگو میں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ نارتھ امریکہ کی جماعتیں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ حضر امام کی گولڈن جوبلی تک 1 لاکھ کی جماعت نارتھ امریکہ میں ہوگی. آج 54-54 ہزار ہے. یہ جماعت خانے چھوٹے پڑیں گے, تو اس کے لیے آج سے ہمیں مولا کے گھر کی عزت کر کے, مولا کے گھر میں آ کے خوشیاں لے کے, برکتیں لے کے, دعائیں لے کے ہم جو ادھر رہیں گے تو مالدار بنیں گے, آباد بنیں گے, بڑھیں گے, پھلیں گے, پھولیں گے, اور امام زمان کا جو فلیگ ہے وہ دنیا کے اوپر پھیلائیں گے. حضر امام 6 مہینے پہلے آپ کو کہتے گئے کہ یہاں کی جو رعیت ہے, یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کی طرف ایک قسم کی نفرت ہے. ماں باپ نے نفرت کا نام نہیں لیا, میں لے رہا ہوں, لیکن ماں باپ فرمایا کہ یہ لوگ اسلام کو کانٹینٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں, یعنی اسلام کو خراب نظر سے دیکھتے ہیں, گرا ہوا مذہب سمجھتے ہیں, پولیٹیکل موومنٹ سمجھ لیا انہوں نے اسلام کو, اور اسلام کا جو امیج ہے, اسلام کا جو تصور ہے یہاں کے لوگوں کے اندر, وہ اچھا تصور نہیں ہے. مولا فرمایا تم اچھے مسلمان بن کے, اچھے اسماعیلی بن کے, اپنے اسماعیلی طریقے کے اوپر عمل کر کے. حضرت امام نے کم از کم 40 دفعہ 4 جگہوں کے اوپر اپنے فرمانوں میں 40 دفعہ اسماعیلی طریقے کا نام دیا. کبھی کہا اور طریقہ, کبھی کہا مائی طریقہ, کبھی کہا اسماعیلی طریقہ, کہ تم اپنے اسماعیلی طریقے پہ چل کے یہاں کے لوگوں کے اوپر اچھے مسلمان ہونے کی چھاپ اور امپریشن ڈالو. ادب, عزت, مان, حلیمی, نیک خیالات, نیک اعمال, اور تمام قسم کی بدیوں برائیوں سے, اور وہ جو سوشل ایونٹس اور خراب ہیبٹس سے, ان سے بچ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنے مذہب کی عزت بڑھاؤ. بولا فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو تم سچے اسلام کی خبر کرو, اور سچا اسلام تو خوبیوں سے بھرا ہوا ہے. ادب کرو, اچھے بنو, بدیوں برائیوں سے, گناہوں سے بچو, اور امام زمان کے فرمان پہ عمل کر کے اس کو راضی کرو. مولا دو جہان میں آپ کو برکت دے گا, آپ کی آل اولاد کو آبادی دے گا, اور انشاءاللہ آپ ادھر بہت آباد رہو گے, بہت آگے بڑھو گے, مالدار بنو گے, بہت زیادہ بنو گے, آبرو والے بنو گے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, حقیقتی سمجھ دے دے, مولا اپنی معرفت دے دے, مولا آپ کے تمام دکھوں تکلیفوں مصیبتوں کو دور کرے, اپنی مشکلات کو دور کرے, آپ کے مسائل حل کر دے دے, جماعت و قربوں میں اتفاق و محبت دے دے, اور مولانا حضرت امام اپنی محبت آپ کے دلوں میں اجاگر کرے. مولا آپ کی دعا دسوں کو زیادہ کرے, مولا آپ کی دعائیں قبول کرے, مولا آپ کی عبادت اور خدمت قبول کرے, مولا آپ کے اوپر ظاہر باطن میں راضی ہوئے, مولا آپ کی مال جان میں برکت دے دے, آل اولاد میں برکت دے دے, روزی کمانی میں برکت دے دے, تندرستی میں زیادہ کرے. مولا ہمیشہ آپ کو قوت والا بنائے, اور آپ کی چڑھتی کرتا رہے, ظاہر باطن کی دار نصیب کرے. ہے زندہ.